الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اور جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو پھر دعا کرنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دیجیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام کو، ہمارے مقصد کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجیے. فضربنا على آذانهم في الكهف، اور ہم نے ان کے کان تھپک دیے، ان کو سلا دیا. سنین عددا، کئی برس تک سوتے رہے. ثم بعثناهم، پھر ہم نے ان کو جگایا، اس لیے کہ دیکھیں ان کے دو فرقوں میں سے کس فرقے کو غار میں رہنے کی مدت خوب یاد ہے. سورۃ الکہف پارا نمبر 15 کی آیت نمبر 10 11 12 آپ کے سامنے پڑھی. گزشتہ کل میں نے یہاں تک سمجھایا تھا کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، عبرت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اب یہ نوجوانوں کے بارے میں انسانی زندگی کا، جوانی کا دور ہی ایک ایسا دور ہے جس میں انسان کچھ عبادت کر سکتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں انسان کے چار دور ہوتے ہیں، ایک بچپنے کا دور، ایک جوانی کا دور، اور ایک ادھیر عمر کا دور، اور ایک بڑھاپے کا دور. اللہ پاک نے ان چاروں دور کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ نے ان چاروں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. چاروں دور کو بیان کیا ہے، بہت عجیب. لعب کہتے ہیں بچپنے کو، کہ بالکل نادانی ہوتی ہے، کیا توڑ دیا، کیا پھوڑ دیا، کیا کہہ دیا، کیا بول دیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ نادانی کا دور ہے جس کو لفظ لعب سے بیان فرمایا. اور جوانی کے دور کو قرآن نے لہو سے بیان فرمایا، کہ جوانی میں انسان اپنے ڈیزائر اور شہوتوں کے ساتھ جو من میں آیا، جو کرنا چاہا وہ کرتا رہا. اور اس کے بعد ادھیر عمر کا دور ہے، وہ فخر کا دور ہے، کہ آدمی اپنے بزنس پر، اپنی دولت پر، اپنے ڈگریوں پر، ادھیر عمر پر یہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. جب یہ بڑھاپا ہوتا ہے تو وہ تکاثر بین الناس و تکاثر فی الاموال والاولاد، مال میرے پاس اتنے ہیں، بیٹھ کر بڑے لوگ بات کرتے ہیں نا، اتنے نواسے ہیں میرے پاس، اتنے پوتے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی دکان ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، پھر یہ مال اور اولاد کی کثرت کو بیان کرتے رہتے ہیں. الحاکم التکاثر حتی زورتم المقابر، اور یہ کثرت کو بیان کرتے 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 پھر قبر کی زیارت کر لیتے ہیں، قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں. تو یہ دور جو ہے جوانی کا، یہ بہت عجیب دور ہے. اسی دور میں انسان کوئی اعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، ورنہ تو پھر بچپنا کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، پھر بڑھاپا دیکھ کے رویا، یہ حالت ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نوجوانی کے دور کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے. حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو نوجوانوں کے لیے کیسے کیسے کھیل تیار کر دیے ہیں، کبھی فٹ بال، کبھی ہاکی بال، کبھی یہ بال، کبھی وہ بال، کبھی یہ کبھی وہ، اتنا مشغول کر دیا جوانوں کو، اتنا مشغول کر دیا کہ اب یہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. یہاں تو پتا نہیں، جو کامنٹری ہوتی ہے کرکٹ کی، تو آپ نوجوانوں کو دیکھنا، اس کو نماز کا بھی پتا نہیں ہوتا ہے. فٹ بال ہوتا ہے تو دیکھنا جی، 12-15 آدمی کھیلتے ہیں لیکن 12-13 لاکھ آدمی دیکھنے میں مشغول ہے، نہ نماز کا پتا، نہ عبادت کا پتا، نہ ذکر و اذکار کا پتا. اس طریقے سے نوجوانوں کو مشغول کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں ہی سے دین کا کام لیا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو شروع ایام میں بہت بہت تو 18 یا 20 بڑے آدمی ایمان لے آئے، زیادہ تر تو نوجوان ایمان لانے والے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر تو 30 سال کے تھے، ابھی 30 سال کے، گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 23 سال رہے. آپ اندازہ کرو کس عمر سے وہ اسلام لے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 20-22 سال تک جوانی میں کام کرتے رہے. کتنا کام کیا انہوں نے، کہاں کہاں. اور فرمایا آج میں جھنڈا اس نوجوان کو دوں گا جس سے اللہ کل فتح کرے گا، اور صحابہ منتظر ہے یہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا. صبح ہوتی ہے، سارے صحابہ اونچا ہو کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کس کا نام بول رہے ہیں آج، جس کے ہاتھ پر یہ فتح ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں دیکھا، فرمایا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے، نوجوان ہے، 28-29 سال کی عمر ہے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنک آئیز ہوئی ہے اور وہ آرام کر جا، ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنا لعاب لگا دیا یا کچھ دم کر دیا ان کی آنکھوں میں، آنکھیں بالکل نارمل ہو گئی، نارمل آنکھیں ہو گئی. اب کیا فرمایا، لو یہ جھنڈا ہو جاؤ. حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم ایسا ہی کریں، ان کو ایسا ہی کر دے جیسے ہم ہیں. فرمایا نہیں، پہلے ان کو دین کی دعوت دو، پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرو، اگر اسلام نہ لائے تو پھر آگے دوسرا کام کرنا ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا رہے ہیں، عمر کیا ہے بتاؤ، 20 سال کی عمر ہے، یمن کا گورنر بن رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماس اوٹنی پر بیٹھ جاؤ، 20 سال کی عمر ہے، اوٹنی پر بیٹھو. اور اوٹنی پر بیٹھے، فرمانے اللہ کے حبیب آپ بیٹھ جاؤ،
فرمانے آپ بیٹھو, میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ کو الوداع کر رہا ہوں. مدینہ منورہ سے باہر تک اللہ کے حبیب اونٹنی کی نکیل پکڑ رہے ہیں, اور معاذ بن جبل 20 سال کے ہیں, کہاں نبی اور کہاں معاذ ابن جبل, لیکن حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اونٹنی پر بٹھایا اور چل رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. جب مدینہ منورہ سے باہر پہنچے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, دیکھو معاذ تم کس طریقے سے دعوت دو گے, پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا, ان کے اندر میں اسلام پیدا کرنا, جب اسلام پر مضبوط ہو جائیں تو پھر کلمہ, پھر نماز بتانا, پھر روزہ بتانا, پھر زکات بتانا, پھر فلا پھر فلا. فرمایا اگر مجھے نہ ملے تو, فرمایا تم اجتہاد کر لینا قرآن اور حدیث کے ذریعے, جو بھی کچھ آپ نے سنا ہے اسے اجتہاد کر کے ان کو دین کی دعوت دینا. لیکن معاذ ایک نصیحت سن کر جاؤ, جب تم یہ وہاں سے واپس آؤ گے تو تم نبی کو نہیں پاؤ گے زندہ, تم نبی کی قبر پر آؤ گے. 20 سال کی عمر اور حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو ہے, یہ اللہ کے حبیب کا چہرہ دیکھنا ہے, جب میں واپس آؤں گا تو چہرہ مجھے دیکھنے کا نہیں ملے گا, آپ تو قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے. ان صحابہ کی حالت کیسی ہے, جو نوجوان ہے اور دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں, تو رونے لگے. فرمایا رونا نہیں معاذ, رو نہیں, تم جہاں کہیں بھی ہو, چاہے مدینہ منورہ میں رہتے ہو, چاہے مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہو, لیکن اگر تم اب اللہ اور رسول کے احکام کو پورا کرتے رہو تو گویا تم بالکل میرے قریب رہتے ہو, اور اگر تم نے قریب رہتے ہوئے اللہ رسول کے احکام کو پورا نہیں کیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا تم اللہ رسول سے بہت دور ہو. صحابہ کرام کی عمر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری شریف کی حدیث, شاب النشع فی عبادت اللہ, شاب النشع فی عبادت اللہ, وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن ہر آدمی اپنے پسینے میں دبا ہوا ہوگا, کوئی اپنے اینکل تک پسینے میں دبا ہوا ہوگا, کوئی اپنے گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی شولڈر تک, اور کوئی پورا ہی اپنے منہ تک, یہاں تک ذکر ہے یہ اپنے پسینے میں, اور یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے ان کے بدن سے نکلتا ہوگا اور یہ پسینہ بھی گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں اتنا گرم ہوگا وہ پسینہ کہ اس کا ایک قطرہ اگر پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی میلٹ ہو جائے, ایسے پسینے میں آدمی ہوگا چل رہے ہوں گے. ایسے وقت میں وہ نوجوان, وہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, وہ نوجوان کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں بیٹھا ہوا آرام کرتا ہوگا, اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب نے اس عورت کے متعلق بھی کہا, وہ نوجوان جس کو خوبصورت مال والی اور خوبصورتی والی عورت دعوت دے زنا کے لیے اور یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسے نوجوان کو بھی جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. ہاں, اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہارا پیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک تم اللہ کو جواب نہ دو. اس میں سب سے پہلا کام, تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ ایک تو ہے عمر کہاں گزاری, پوری عمر, اور ایک ہے تمہیں جوانی اللہ پاک نے دی تھی, وہ جوانی تم نے کہاں گزاری, اور وہ مال تم نے کہاں سے کمایا, اور تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا, اور دنیا میں تمہارا عقیدہ کیا تھا. یہ ترمذی کی روایت ہے, دوسری روایت الگ ہے. یہ 4 چیزیں یا یہ 5 چیزیں کہ جوانی کہاں ختم کی, تمہیں ایک ایک منٹ کا, ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے. ہاں, اگر جوان لوگ اللہ سے صلح کر لیں تو پھر ان کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے اور اللہ اسے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ سے صلح کرنی پڑے گی. ہمارے مجذوب تھے, بازار میں کھڑے کھڑے روتے تھے, بازار میں کھڑے کھڑے روتے تھے. مجذوب ایسے ہی ہوتے ہیں, مجذوب ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بہلول دانا بھی مجذوب تھے. عجیب آدمی یہ. نوجوانوں کے بارے میں, ان نوجوانوں کو دیکھو ان کی عمر کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں بٹوین 15 اینڈ 30 کے درمیان میں یہ نوجوان ہیں جو ایک اللہ کو ماننے کے لیے بٹوں کی عبادت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اللہ سے صلح کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. بہلول دانا بھی جب ہارون رشید نے کہا یہ رسی لے, یہ لکڑی لے جا, جانے تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہونا اس کو دے دینا, لگتا تو تو ہی بے وقوف ہے, لیکن اگر تجھے تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ملے یہ لکڑی اس کو دے دینا. اور بہلول تو بہلول تھے, اللہ والے تھے, دانا تھے, مجذوب قسم کے آدمی تھے. رکھ لیا اپنے پاس بہلول نے, رکھ لی کئی سال تک لکڑی کو رکھ لیا. ایک مرتبہ پتا چلا کہ ہارون رشید بیمار ہے, چلو خبر لینے کے لیے لکڑی بھی ساتھ میں لے لی اور جا کر کہا ہارون کیا بات ہے, آخرت کی کوئی تیاری کی ہے, کب جا رہے ہو, کب واپس آؤ گے, اب تمہاری موت آئے گی نا, کب جا رہے ہو, واپس کب آؤ گے. فرمایا وہی بات تم کر رہے ہو پاگل کی طرح, کوئی گیا واپس آیا, مر کر کوئی واپس آیا. تو اس وقت بہلول نے جو بات کہی ہے, فرمایا تو دنیا میں سفر کرتا تھا تو آگے بھی فوج بھیجتا تھا, آگے بھی سامان بھیجتا تھا, اپنے ساتھ بھی فوج لے جاتا تھا, اب تو یہ دوسرا سفر کر رہا ہے آخرت کی طرف, وہ مختصر سفر میں اتنی فوج تو بھیجتا ہے, اتنی فوج بھیجتا تھا, یہ تو بڑا لمبا سفر ہے جہاں سے واپس آنا نہیں, اس کے لیے کیا تیاری کی تو نے, کتنی فوج آگے بھیجی ہے, کتنا سامان آگے بھیجا ہے. کہا یہاں کون فوج لے کر جاتا ہے, روح نکل گئی ختم. فرمایا یہ لکڑی لے لے, یہ لکڑی لے لے, مجھ سے بھی بڑا بے وقوف تو نکلا, مجھ سے بھی بڑا پاگل تو نکلا, اس لیے کہ تو نے دنیا کے سفروں کے لیے بڑی تیاری کی ہے اور یہ آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. تو اللہ کو کیا جواب دے گا. ہارون رشید کو اس وقت پتا چلا یہ تو کوئی پاگل نہیں ہے, یہ سمجھدار انسان ہے. وہ مجذوب بھی پاگل, یہ جنگل, یہ بازار میں رو رہا تھا, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کہا میں ان سب لوگوں کی اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ میری بات سن نہیں رہے. اللہ صلح کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بندے, یہ نوجوان گھومنے والے بازاروں میں, یہ اللہ سے صلح کرنا نہیں چاہتے ہیں, اوپر سے مجھے پاگل کہہ رہے ہیں, یہ میری بات ہی نہیں سنتے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا اللہ کے ساتھ صلح کرا دوں. آج اللہ آ رہا ہے کہ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ صلح کر لوں گا, لیکن یہ بجائے صلح کرنے کے مجھے پاگل کہہ رہے ہیں. رو رہا. دوسرے دن اسی آدمی پاگل, اسی مجذوب کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں رو رہا ہے. تو اس آدمی, ان دو چار آدمی جو انہوں نے کل دیکھا تھا, انہوں نے پھر پوچھا کیا بات ہے, کل تو بازار میں رو رہا تھا, آج تو قبرستان میں رو رہا ہے. کہا میں قبرستان میں آ گیا, چلو انہوں نے تو میری بات نہیں سنی, صلح ہو جائے, یہ قبرستان والوں سے صلح کرا لو. میں رو رہا ہوں کہ میں قبرستان والے جو قبر میں سوئے ہیں ان کی اللہ سے صلح کرا دوں, لیکن کیا کروں, کل تو اللہ مانگ رہا تھا کہ یہ لوگ صلح کر لے, آج تو اللہ ہی نہیں مانگ رہا ہے اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں. مرنے کے بعد کیا صلح ہوگی, جو کچھ صلح کرنی ہے دنیا ہی میں کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں, اس کے بعد نہیں ہوگی, مرنے کے بعد کوئی صلح نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, جو کچھ کرنا ہے کر لو. میری قبر پر بچے بھی نہیں آئیں گے, وہ بھی سال میں ایک دو بار آئیں گے, پھر بھول گئے بھول گئے, کبھی شب برات پر, کبھی شب قدر میں, کبھی عید پر آ گئے تو آ گئے, ورنہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئے, اچھے اور برے اعمال ساتھ میں آئیں گے, اور اللہ پاک اچھے اور برے اعمال کو شکل دے گا. وہ ہماری قبر میں پتہ کہاں چلتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ تمہارا مال تمہارے لیے قبر میں گنجا سانپ بن جائے گا. جبکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم, جو لوگ جن کے پاس سونا اور چاندی ہے اور یہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. کیسی بشارت؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, ادھر بھی وہ گولڈ کو, وہ سکوں کو, وہ پاؤنڈ کو, وہ ڈالر کو, وہ چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا, اور گرم کر کے دامی طرف, بائیں طرف اور پیٹھ کے پیچھے, یہ قرآن کی آیت ہے. اور وہ کہے گا مال, ہذا ما کنستم, یہ تیرا ہی مال ہے, یہ تیرا مال ہے, یہ تیرے پاؤنڈز ہے, یہ تیرا سونا ہے, یہ تیرا چاندی ہے, یہ تیری دولت ہے, تو نے اللہ کے راستے میں سپین نہیں کیا, اسی مال کو جہنم کا عذاب بنا دیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جہنم کے لیے ہے, اور وہ حدیث بخاری شریف قبر کے لیے ہے کہ قبر میں یہی مال گنجا سانپ بن کر آ جائے گا, وہ گدھے جیسے اس کی گردن ہوگی, وہ اس کو کاٹے گا اور کہے گا, یہ حدیث بخاری شریف کے الفاظ ہے, انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں, تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, آج یہی مال تیرا, میں سانپ کی شکل میں بن کر آ چکا ہوں, اب میں تجھے کاٹتا رہوں گا جب تک قیامت قائم ہوگی. ایک مرتبہ ڈسے گا وہ زمین میں 70 ہاتھ چلا جائے گا. یہ بات ثابت ہوتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی, کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں, یہ صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عباس, جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی دعا دی ہے اور وہ رئیس المفسرین بنے, بعد میں سارے مفسر کے سردار بنے. فرماتے ہیں ایک قبر کھودی گئی کسی کے انتقال پر, تو قبر میں بڑا سانپ آ گیا, پھر دوسری قبر کھودنے کا کہا اس میں بھی سانپ آ گیا, تیسری میں, چوتھی میں, 7 قبر کھودی گئی اس آدمی کے لیے, ہر قبر میں وہی سانپ موجود ہے, دفن کرنے سے پہلے سانپ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کو اسی سانپ والی قبر میں دفن کر دو. معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گئی, ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں اس کا مال, اس کا خزانہ سانپ بن کر آ جائے گا. لگتا ہے یہ اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا ہے, اللہ کے راستے میں زکات ادا نہیں کی ہے, تو یہ مرنے سے پہلے پہلے ہی عمل کر لیا جاتا ہے, ورنہ پھر مرتی ہوئے کہے گا فاصدقا واکم من الصالحین, اللہ مجھے توفیق دے دے, تھوڑی زندگی دے دے, میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. لیکن اللہ کہہ رہے اب تو بہت لیٹ ہے, ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون, فرمایا اب تو 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کی جائے گی, تمہاری روح کو نکال لیا جائے گا. پھر قبر کا عذاب بڑا خطرناک, ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں کہ ان کی بانڈی, بستر اچھی طرح, بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہوں کے شاہی تو بستر بھی اچھا ہوتا نا, ابراہیم بن آدم تو بادشاہ تھے اور ان کا بستر بھی کتنا اچھا ہوگا اور ان کا کمرہ کتنا خوبصورت ہوگا اور بانڈی صاف کرنے والی, پورا دین کلین کرنے والی. ایک مرتبہ ابراہیم ذرا باہر گئے ہوئے تھے اور اس کے روم میں گئی, دیکھو تو صحیح کتنا نرم ہے بادشاہ کا بستر, کتنا نرم ہے, ذرا میں آرام تو کر لوں. وہ باندی کو کہا یہ بستر نصیب ہوگا بادشاہ کا, وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے, ابراہیم تو باہر گئے ہوئے تھے, ذرا دیکھ تو لو بادشاہ کتنے اچھے بستر پر سوتا ہے. وہ ایسے آرام کرنے کے لیے سوئی تو نیند آ گئی اس کو, بادشاہ کے بستر پر اس کو نیند آ گئی, گھنٹہ دیر گھنٹہ سوئی. اتنے میں ابراہیم وہاں دروازہ کھولا تو دیکھا باندی بستر پر خراتا لے رہی ہے. اس کو اٹھایا, پہلے تو اس کو اچھا خاصا مار دیا, پھر اس کے چہرے پر تماچا مارا, کہا کیسا لگا میرا بستر. مارنے کے بعد کہا کیسا لگا میرا بستر, تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایک تماچا, اتنا سونے پر مجھے ایک تماچا نہیں, کہیں زیادہ مار لگی اور اوپر سے چہرے پر تماچا لگا. تو کہا ہستی کیوں ہے, مار پردہ ہے آپ کو, ہستی کیوں ہے. اس نے کہا اگر مجھے میری جان کی سلامتی دو تو میں آپ کو بتاؤں میں ہنس کیوں رہی ہوں. اور اس باندی نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جان سلامت رہے گی, میں نہیں ماروں گا. کہا بتاؤ ہنستی کیوں ہو, میں تمہیں مار رہا ہوں اور تم ہنس رہی ہو. کہا میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ 1 گھنٹہ سونے پر اتنی مار پڑی تو آپ کو قبر میں کتنی مار, آپ اس بستر پر کئی سالوں سے سو رہے ہیں تو آپ کو قبر میں کتنی مار پڑے گی.
एक घंटा सोने पर मुझे इतनी मार पड़ी है, आपको कितनी पड़ेगी वो तो अल्लाह ही जानता है। उस वक्त इब्राहिम बिन आदम के लिए ये बात ऐसी दिल पर चोट लगी, पूरी जिंदगी बदल गई, बादशाह छोड़ दी। इसलिए ये दुनिया धोखे का सामान है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कुरान में कह रहा है मताअल गुरूर। हमारे एक बहुत बड़े नहवी आदमी थे, चलो बात से बात आ रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं इस आयत के तहत में जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। देखो ना हमारी मस्जिद में देखो, सारी मस्जिदों में देखो, जवान आखिर में आता है पहले चला जाता है। दे डोंट वांट टू सिट इन द मस्जिद, मस्जिद काटने दौड़ती है। जुमा को देख लो खुतबा से पहले, ये तो एक्सक्यूज है, इंग्लिश बयान हो या उर्दू बयान हो एक्सक्यूज है। अभी उनके सामने हिंदी फिल्म रख दो, देखो कैसे समझते हैं, गौर से देखते हैं, एक्सक्यूज है। लेकिन अल्लाह के घर में करीब आना नहीं चाहते, हर मस्जिद का यही हाल है। पूरे यूके में जाकर देख कर आओ, पहली दूसरी सब में वही बूढ़े मिलेंगे जो बैक होम से आए हैं, या फिर वो कुछ बड़े लोग होंगे उम्र में यहां पढ़े लिखे। वरना आजकल की नस्ल को जिनको हम जवानी कहते हैं बिटवीन 15 to 25, उनको देखो कितने दूर है दीन से, इल्ला माशाल्लाह कुछ नौजवान है। वरना अक्सर नौजवान को देखो वो मस्जिद से दूर है, मस्जिद से दूर है। और कुरान करीम खोल खोल कर बयान कर रहा है कि जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, जवान की जवानी की दावत व तबलीग अल्लाह को बहुत पसंद है, जवान की किरात, जवान का कुरान पढ़ना, जवान की नमाजें, जवान का जिक्र अस्कार अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए एक शेर भी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का बहुत अजीब शेर है, और उस शेर में मौलाना रूम समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए फारसी, दर जवानी तोबा कर दन शेवए पैगंबरी, दर जवानी तोबा कर दन शेवए पैगंबरी। कहा जवानी में तोबा करना ये पैगंबरों का काम है, जवानी में तोबा करना ये पैगंबरों का काम है। वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शबत परहेजगार, अल्लाह अकबर। कहा बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी बुल, जालिम भेड़िया भी अल्लाह अल्लाह करता है। वो शेर वो भेड़िया जो बूढ़ा हो गया चलने के काबिल नहीं वो भी अल्लाह अल्लाह करता है। असल इबादत तो जवानी की है, मौलाना रूम फरमाते हैं असल इबादत तो जवानी, अब बूढ़ा करेगा क्या, कर बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह ही करेगा। फरमाया मौलाना रूम ने, फरमाते हैं कि जवानी की इबादत अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके एक एक सजदों पर अल्लाह को रश्क आता है कि ये जवान जहां भी घूमने का फिरने का और न मालूम कैसे कैसे उनका टाइम है, ऐसे वक्त में अपने पेशानी मेरे सामने झुका रहा है। इसलिए हमारे एक नहवी है, नहवी ये मता किसको कहते हैं, कह रहे दुनिया तो मता है। वो गए किधर गए, कहा मुझे तीन लफ्ज अरबी के समझ में नहीं आते, लफ्ज मता, लफ्ज रकीब जैसे कल आया था अस्हाबुल कहफी वर रकीब, और तीसरा तबारक, ये तीनों के माना समझ में नहीं आ रहे थे। इसको समझने के लिए वो जंगल की तरफ चले, सफर करने लगे, एक गांव में पहुंचे, एक बुढ़ी औरत के यहाँ, बुढ़ी औरत के यहाँ मेहमान बने, तो बुढ़ी ने खाने के लिए मेहमानी के लिए कुछ खाना पकाया, अपने नौजवान बेटे से कहा मैं तैयारी करती हूँ खाना पकाती हूँ, लेकिन पहले जंगल से मैं कुछ लकड़ियां काट कर ले आऊं। तो माँ जंगल में गई बूढ़ी, और वहां पर अपने बच्चे को कहा मेहमान को लुक आफ्टर करना, अभी आता हूं। और आपको पता है, आप सबको पता है कि स्टोव के पास कुछ कपड़े होते हैं, पटेले को पकड़ने के लिए, पॉट को पकड़ने के लिए कुछ कपड़े होते हैं, और उसको साफी कहते हैं उर्दू में, साफी, ये कपड़े कपड़े से हुए ये पॉट पकड़ा जाता है, ये हर जगह स्टोव के पास होता है, ये स्टोव के पास होता है। तो माँ तो गई लकड़ी काटने के लिए, इतने में बच्चा बैठा हुआ था और मेहमान भी घर में बैठे हुए थे, कुत्ता आया, اور آنے کے بعد اس کپڑے کو اٹھایا, چونکہ اس میں کچھ خوشبو ہوتی ہے, کچھ تیل لگا ہوا ہوتا ہے, چونکہ وہ ہر وقت کھانے کے لیے استعمال کرتے, اٹھانے وغیرہ وغیرہ, تو اس خوشبودار کپڑے کو اٹھا کر کٹا لے گیا. اب ماں جب واپس آئی تو ماں نے پکا کے پوچھا, بیٹے وہ کپڑا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا وہ الفاظ, کیا کہا؟ جار رقیم, اصحاب الکافی والرقیم, جار رقیم, وذهب المتاع وجيب المتاع وتبارك الجبال. یہ نحوی تینوں لفظ تلاش کرتا تھا, اس بچے کی زبان ہی سے مل گیا. اس بچے کی یہ بات میں تلاش کر رہا تھا تو مجھے تفسیر روح البیان میں ملی. اللہ اکبر, تفسیر روح البیان میں اس بات کو نقل کیا رقیم کے اوپر سے. اس تفسیر میں فرمایا کہ کتا آیا, جا رقیم, تو رقیم کے معنی کتا ہے. تو اصحاب الکہف والرقیم, وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا اس کتے کو رقیم کہا اس بچے نے. جا رقیم, کتا آیا اور کیا ہے, متا لے گیا. اب متا کس کو کہتے ہیں؟ اس پرانے کپڑے کو جس سے پوٹ پکڑتے ہیں. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے پوٹ پکڑتے اس میلے کپڑے کو, میلے کچیلے کپڑے کو متا کہتے ہیں. اور تبارک الجبال, اور وہ کیا ہے, پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. مجھے یہ بات سمجھانی ہے کہ متا, اللہ قرآن میں کہتا ہے متاع الغرور, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کو سامان کون سا, وہ میلے کچیلے کپڑے کے برابر کہا ہے. فرمایا یہ دنیا تو ایسی ہے, تم اس دنیا کے پیچھے اپنی جان دے رہے ہو جو ایک میلا کچیلا کپڑا ہے, یہ کام آنے والا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اسی لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے, نوجوان, ایک مرتبہ جا رہے تھے, دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے اور بلڈنگ بنا رہا ہے, بلڈنگ بنا رہا ہے, او اللہ اکبر, بلڈنگ بنا رہا ہے. اور بلڈنگ بناتے بناتے حضرت نے پوچھا, بھائی کتنے کی بنے گی؟ فرمایا ایک لاکھ درہم کی بن جائے گی. فرمایا ایک لاکھ درہم اگر تم اللہ کے راستے میں دے دو تو اور اچھا ہو جائے گا. فرمایا سوچتا ہوں میں تمہارے لیے جنت کی دعا کر دوں گا. مالک بن دینار فرماتے ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں, اللہ اکبر, قادریہ سلسلے کے بڑے بزرگ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں, سبحان اللہ. فرمایا یہ لیا رات پوری, کہا میں کل آپ کو جواب دوں گا, آئندہ کل جب واپس آئے چلو نوجوان کو مل لیتے ہیں, تو وہی باہر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. کہا یہ لاکھ درہم لے جاؤ, میں لے دعا کر دو. دعا بھی کی اور لکھ پر دے دیا, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بہترین محل نصیب فرمائے. لیکن عجیب بات, تھان بھی فرماتے بہت عجیب. فرمایا جب ایک مرتبہ حضرت مالک بن نرار مسجد کے محراب میں نماز پڑھ رہے تو دیکھا ان کے سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس کاغذ میں دیکھا تو ایک طرف تو ان کی رائٹنگ ہے, دوسری طرف بغیر کسی رائٹنگ کے لکھا ہوا ہے, کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کو ان کی کیا ضرورت ہے, لکھا ہوا ہے. یہ مالک بن دینار اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں, میں نے اس کو اٹھایا تو میں نے دیکھا, مالک بن دینار تم نے اس نوجوان کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا تھا میں نے ان کو وہ جنت عطا کر دی. بھائی تو کاغذ تو وہی ہے جو میں نے لکھ کر دیا تھا. واپس اس نوجوان کے مکان پر گئے تو دیکھا بالکل سناٹا ہے. پوچھا نوجوان کدھر ہے؟ کہا اس کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا. کہا کفن دفن کس نے دیا؟ فرمایا فلانے نے. کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. کہا ہم اس نوجوان نے تو وصیت کی تھی. کہا ایک چھوٹا سا چٹھی دیا تھا, کاغذ دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دینا, ہم نے اس کے کفن میں رکھ دیا تھا. کہا میں یہ تو کاغذ نہیں تھا. ہاں یہی آپ کے پاس کیسے آ گیا, آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. مالک بن دینار فرماتے ہیں اس نوجوان نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں نچھاور کر دی, اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا انتظام کر دیا, جنت کا انتظام کر. لیکن ان نوجوانوں کی حالت کو دیکھو, اذ اول فتیتو الی الکہف, اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا, لیکن قابلیت تو آ گئی, ہجرت کرنے لگے. ہجرت یہ کیا ہے؟ قابلیت ہے نا, کہ آدمی میں قابلیت ہونی چاہیے, لیکن قابلیت کافی نہیں ہے, قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی ہونی چاہیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, اللہ کا گھر بنایا قابلیت کے ساتھ, ابراہیم اور اسماعیل نے, لیکن اگر قبولیت نہیں ہوئی, ابراہیم علیہ السلام جیسے اتنے بڑے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ ہے قبولیت. فرمایا اللہ ہم نے بنا تو دیا تیرا گھر, ہم نے اللہ کے راستے میں دے تو دیا, لیکن اگر قبول ہی نہ ہو. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ. ام المومنین عائشہ پوچھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ صحابہ رات میں پوری رات تہجد پڑھتے ہیں, پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ پوری رات تہجد پڑی, اس پر اب استغفار کر کے روتے ہیں, اللہ ہماری تہجد کو قبول کر لینا. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ. تو قابلیت تو ہے, لیکن اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں ہوئی. امام شاطبی کا نام آپ نے سنا نہیں سنا؟ علماء تو جانتے ہیں کہ جو قاری بنتا ہے, قاری بننے کے لیے ان کی شاطبیہ کا پڑھنا ضروری ہے. جب تک یہ کتاب نہیں پڑھتا وہ قاری نہیں بنتا. انہوں نے جب شاطبی لکھی اپنی کتاب کو, لکھ کر کے گئے مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ جا کر اس کتاب کو ہاتھ میں رکھ کر انہوں نے 12,000 طواف کیے. 84,000 ٹائم کعبہ کا چکر لگایا, اور کیا کہا؟ اللہ لکھ تو دیا میں نے قابلیت کے ساتھ, اس کتاب کو تجوید کی, اب قبولیت تو ہی دینے والا ہے. اتنی بڑی قبولیت ملی, سبحان اللہ. امام قدوری کی قدوری شریف, یہ قدوری جو ہے نا, جب پوری لکھ لی, انہوں نے مکہ مکرمہ گئے اور طواف کرنے سے پہلے کعبہ کے دروازے پر اپنی کتاب کو رکھ دیا, اور پھر طواف کرتے کرتے کئی ہزار طواف کیا, اور کہا اللہ پاک اس کتاب میں کوئی غلطی ہو, میں نے اپنی قابلیت سے فتاوی کی کتاب لکھ دی, مسائل کی کتاب لکھ دی, اس کو قبولیت عطا فرما. اللہ اکبر. اس کتاب میں جہاں جہاں غلطی تھی, جہاں جہاں غلطی تھی, انہوں نے کھول کر بعد میں دیکھا, وہاں سے وہ غلطی مٹ گئی, سفید جگہ ہو گئی. ان کو پتا چلا یہاں یہاں غلطی ہے, اللہ نے مجھے اشارہ کر دیا. اور اس کتاب کی بھی کتنی مقبولیت ہے, معلوم ہوتا ہے قابلیت تو ہے لیکن اگر قبولیت نہیں ہوئی. آپ نے نام سنا ہوگا ابو الفضل اور فیضی کا, دونوں بھائی تھے. ابو سن کر بہت اچھی بات ہے, ابو الفضل اور فیضی دونوں بھائی تھے, اتنے ذہین تھے کہ کیمرہ جیسا ان کا دماغ تھا, ایسے پک اپ کرنے والے یہ. ایسے انہوں نے تفسیر لکھی ہے, یہ مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے مخالف رہے ہیں, مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے کے دونوں مفسر, یہ مفسر, انہوں نے تفسیر لکھی, اور تفسیر کا نام ہے سواتع الالہام. ایسی تفسیر لکھی ہے, دو جلدوں میں ہے, لیکن الف سے لے کر یا تک بہت سارے الفاظ ہیں نا, جیسے تا, جیسے سا, نکتے والے, ڈاٹ والے, جیسے جیب, جیسے خا, جیسے غین, جیسے زال, زا, شین, ایسے بہت سارے الفاظ. انہوں نے پوری تفسیر دو جلد میں یہ ڈاٹ والے الفاظ کہیں استعمال نہیں کیے, بغیر ڈاٹ والے الفاظ استعمال کیے. کمال کا تفسیر تھا. اس تفسیر کو بھی دیکھنا, سواتع الالہام کا. پوری تفسیر میں ایک بھی ورڈ, ایک بھی لیٹر ڈاٹ والا نہیں ہے. جہاں الف ہے یا اس طریقے سے ڈال ہے, اس طریقے سے وہ الفاظ جیسے ہا ہے جس میں ڈاٹ نہیں, اس قسم کے الفاظ سے پوری تفسیر لکھی ہے انہوں نے دو جلدوں میں, اور اس کا نام بھی سواتع الالہام, اس میں بھی کوئی ڈاٹ نہیں ہے. ایسا لفظ استعمال فرمایا انہوں نے. اور ابو الفیضی اور فیضی ان کا دماغ ایسا تھا کہ اس زمانے کے شعراء پاگل تھے ان سے, یعنی وہ کسی بھی شاعر کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کا دماغ بہت اچھا ہوتا تھا. اور بادشاہ اپنے وقت میں بڑے بڑے دربار لگا کر آؤ شعر پڑھو, اشعار پڑھو, اشعار پڑھو. تو ابو الفضل یہ ایسا تھا جس کو دو مرتبہ اگر بات کی جائے تو یاد ہو جاتی تھی. دو مرتبہ اگر کوئی بولے, کوئی اشعار, نظم, نشید پڑھ لے یا پورا صفحہ, اس کو یاد ہو جاتا تھا. اور فیضی کو ایک مرتبہ میں یاد ہو جاتا تھا, ایک مرتبہ کوئی بولے یاد ہو جاتا تھا. اب یہ شاعر کھڑا ہوتا تھا شعر پڑھنے کے لیے, تو ایک مرتبہ پڑھا تو فیضی کو یاد ہو گیا, چونکہ اس کا دماغ ایسا تھا. تو وہ بادشاہ سے کہہ رہا تھا یہ اس کے اشعار نہیں, یہ میرے ہیں. کیا کہتا تھا؟ یہ اس کے اشعار نہیں, یہ میرے اشعار کی چوری کر لی ہے. ارے تیرے ہیں تو پڑھ کے بتاؤ. تو ایک مرتبہ میں اس کو یاد ہو گیا تو پورا اشعار پڑھ کے بتاتا تھا بادشاہ کہتا ہے. تو ابو الفیضی پاس میں اس کا بھائی بھی ہوتا تھا جس کو دو مرتبہ میں یاد ہو, وہ کہتا ہاں یہ میرے بھائی کے, اس کے نہیں ہے, انعام میرے بھائی کو ملنا چاہیے, یہ میرے بھائی کے اشعار چوری کر کے اس نے پڑھے, تو اس نے دو مرتبہ سن لیا, ایک تو اس پڑھنے والے سے سنا اور ایک اپنے بھائی سے سنا, تو اگر تو بھی سنا تو وہ دو مرتبہ میں پورے اشعار سنا دیتا تھا. تو جو بھی شاعر اس طرح کرتا تھا, لیکن اس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کی اور اس طریقے سے ان کے خلاف اور اسلام کے خلاف, چونکہ اس نے ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کو اپنے وقت کے بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی کوئی بھی کتاب کوئی بھی کام کی قبولیت عطا نہیں فرمائی, بالکل نہیں. تو یاد رکھو قابلیت ایک الگ چیز ہے, ان لوگوں میں قابلیت ہو گئی, آپ لوگوں میں قابلیت ہے نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی, عبادت کرنے کی, لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو. میرے نبی کیوں کہتے تھے نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کہتے تھے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر میں ریزن حکمت یہ ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے, تیری شان کے مطابق کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, میں نبی بھی نہیں پڑھ سکتا. اور استغفر اللہ اے اللہ نماز میں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہو میں استغفار کرتا ہوں, اللہ میری اس کوتا ہی کو معاف فرما. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے. تو ایک تو ہے قبولیت اور قابلیت اور ایک ہے قبولیت. اب قبولیت کے لیے یہ غار میں پہنچ کر کے دعا کر رہے ہیں, اللہ ہم ہجرت کر کے تو آ گئے, اے اللہ ہم اسلام لے آئے, لیکن تیری رحمت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے, تیری توفیق کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہم آ تو گئے ہیں, اللہ ہمارا مقصد حل فرما دے. اب یہ دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہمارے لیے تیری رحمت نصیب فرما. اب یہاں تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, ورنہ بادشاہ کو پتا چل جائے گا ہمیں ختم کر دیں گے, ہمیں ختم کر دیں گے. وحی لنا من امرنا رشدا, جس نیت سے ہم یہاں پر آئے اللہ ہمارے کام کو ہمارے مقصد کو فتح فرما, کامیابی عطا فرما, آسان فرما. اللہ نے فرما ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے جو کھانا تھا کھاتے رہے, عبادت کرتے رہے, ذکر کرتے رہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے انسان ہے نا, تھک جاتے ہیں نا, تو سونے کا وقت آ گیا, یہ لائی ڈاؤن ہو گئے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, بے ہوش بھی دو سال تک بے ہوش رہتا ہے, ایک سال تک بے ہوش رہتا ہے, انکونشس رہتا ہے. لیکن یہ عجیب ہوا کیا ہے, ایک سال دو سال نہیں 309 سال تک اللہ نے ان کو نیند عطا فرما دی. اور عجیب کان کو ٹھپکی دی, کیا مطلب اس کا؟ فرشتے آ کر ٹھپکی دیتے تھے؟ فرمایا نہیں, عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سونے کے لیے جاتا ہے تو آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن جب تک آوازیں آتی ہیں نیند نہیں آتی. کان میں آوازیں آتی ہیں نا, اگر کوئی شور کرے تو نیند نہیں آتی ہے. تو نیند کے لیے آنے کے لیے آواز کا بند ہونا اور نیند سے اٹھنے کے لیے پہلے آواز کا آنا, اگر آواز کی کسی نے تو آنکھ کھل جاتی ہے کسی نے شور کر دیا, تو نیند کے لیے آواز کا بند ہونا اور نیند سے اٹھنے کے لیے آواز کا آنا, اللہ فرماتا ہم نے ٹھپکی دے دی. یعنی مفسرین فرماتے ہیں ان کو گہری نیند دے دی, آواز بند ہو گئی, ان کو ایسی گہری نیند دے دی. آگے پورا واقعہ آتا ہے کیسی نیند ہے اس کو بیان کریں گے. ثم باسناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا, فرمایا اب دونوں گروہ کو جگایا. کب جگایا؟ کب جگایا؟ 300 سال کے بعد. یہ ساتوں سال اٹھ رہے ہیں, اٹھنے کے بعد اب آپس میں کہہ رہے ہیں ابے کتنا سوئے, کیا ہو رہا ہے یہ سب. دونوں گرو مفسرین فرماتے صاحب رلمانی ایل حزبین کی دو تفسیر, ایک تو یہ ہے کہ اس گروہ کے درمیان اور وہ گروہ جس کی دکان پر خریدنے کے لیے گیا تھا اس نے سب کو بتلا دیا, تو انہوں نے ان کو پوچھا کتنا سوئے, انہوں نے کہا ہم زیادہ نہیں سوئے, انہوں نے کہا نہیں تم بہت پرانا سکہ لے کر آئے ہو. یہ دونوں جماعت مراد ہے. یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپس میں یہ 7 میں سے 4 اور 3 ہو گئے یا 3 اور 3 ہو گئے, یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ دن سے, وہ کہتے ہیں نہیں پورا دن سے, وہ کہتے ہیں کم سوئے, وہ کہتے ہیں زیادہ سوئے. ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا, اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ثم باسناہم لنعلم, سوال ہوتا ہے لنعلم, ہم جان, اللہ تو پہلے سے جانتا ہے, ابھی تھوڑا جانا, اللہ نے ابھی جانا جب اٹھے جب, نہیں لینا علامہ, ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا تفسیر میں لینا علامہ آئے لینا زہارا, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ہمیں تو پتہ ہے ہی کب سوئے کب اٹھے, یہ ہونے والا یہ کب ہوگا. اللہ کو پاسٹ کا پتہ, حاضر کا پتہ, فیوچر کا پتہ. پھر لینا علما کا معنی ہم تمہارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں, ہم تمہیں بتلا رہے ہیں یہ کتنا سوئے ہیں, ورنہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. آئندہ کر انشاءاللہ اب یہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اب تفصیل سے 18 آیت میں یہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سوئے کس طرح سوئے, کب وہاں غار میں کیا ہو رہا تھا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا. خیر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی عبادت میں اللہ تعالی ہم سب کو ذوق اور شوق نصیب فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمیں قابلیت اور قبولیت دونوں نصیب فرما. اللہ ہم عبادت کرتے رہے لیکن اگر تو نے قبول نہیں کیا اے اللہ تو ہمارا کیا ہوگا. اے الہ العالمین قبولیت مقبولیت نصیب فرما دے, تیرے خزانے میں چاہے ایک سجدہ ہی ہو تو قبول فرما لے تاکہ ہمارا بیرا پار ہو جائے. اے اللہ ہمیں اے اللہ خوشیوں والی زندگی نصیب فرما, عفوافیت والی زندگی نصیب فرما, عموم اور گموم اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, پریشانیوں کو دور فرما. تیرے قرآن کی تلاوت کے بعد ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے مجمع دعا کر رہا ہے, سب کی مغفرت فرما. گھروں پر سننے والی ریسیور کے ذریعے سے ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں لائیو سن رہے ہیں یا ویب سائٹ کے ذریعے سے سنیں گے اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو عفو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا اے اللہ نور پیدا فرما, ذکر کا نور پیدا فرما, روزے کا نور پیدا فرما, نماز و عبادت کا نور پیدا فرما, ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما, ہمارے کانوں میں نور پیدا فرما, ہماری زبان میں نور پیدا فرما, ہمارے دماغ میں نور پیدا فرما, ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما, ہمارے ہاتھوں میں نور پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بدن میں نور پیدا فرما, ہمارے پیروں میں نور پیدا فرما, آگے نور پیدا فرما, پیچھے نور پیدا فرما, دہنی طرف نور پیدا فرما, بائیں طرف نور پیدا فرما, ہمارے اوپر ہم نور پیدا فرما, ہمارے نیچے پیر کے نیچے نور پیدا فرما. یا ارحم الراحمین بدن کے خون کے ایک ایک قطرے کو نورانی بنا دے, بدن کے ایک ایک بال کو نورانی بنا دے, ہمیں مکمل نورانی بنا دے, دنیا میں بھی نور عطا فرما. اے اللہ عبادت کا نور, ہدایت کا نور عطا فرما, قبر میں بھی ہدایت کا نور, قبر میں بھی کامیابی کا نور عطا فرما. اے اللہ آخرت میں بھی کامیابی کا نور عطا فرما, پل صراط پر جنت میں جانے کے لیے نور روشنی عطا فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے لا محدود مغفرت کرنے والے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے, اپنی مغفرت اور غفور غفاریت کو دیکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما. اے لا محدود رحمت والے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دے, ہمارے روزے عبادت کو نہ دے, اپنی رحمت کو دیکھ لے اور رحمت کے ذریعے اے اللہ ہم سب پر کرم فرما دے. اے اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا, مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا. اے اللہ تم معاف کر دے, اے اللہ تم معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہیں کیا تو تیرے نبی اور جبرائیل کی دعا بد دعا میں اے اللہ ہم شامل ہو جائیں گے. اے اللہ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما. تیرے نبی نے جبرائیل نے کہا اللہ اکبر جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو, اے اللہ تو اس کو ہلاک کر دے. نبی نے آمین کہا. اے اللہ اس بد دعا سے ہماری آل اولاد کی پوری امت کی حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما. ہم تو نبی کی دعاؤں کے رحمت کے اور دعاؤں کے مستحق ہیں. الہ العالمین ان کی خیر کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, ان کی خیر کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اور انہوں نے جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ مجمع افطاری کے ٹائم تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے, سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما, مقبول فرما. اے اللہ ہدایت کا ذریعہ نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما, افطاری میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. رحمت اللہ.